خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابا یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، خوشی آتی ہے بہت دیر بعد لیکن چلی جاتی ہے بہت جلدی، کیا کرنا چاہیے؟
غم زدہ دل جو ہے نا، یوں تو سب نی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. تو کچھ نہ کچھ غم تو آنا چاہیے، 40 دن میں ایک بار تو غم صدمہ آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی آفت آنی چاہیے. بزرگوں نے اس طرح بیان کیا، بندے کو لگام تھوڑی تھوڑی پڑتی رہے. تو یہ جو اسلائی بھائی ہے جن کو غم ہی غم ہے، خوشیاں نہیں ہے، تو یہ عام طور پہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. جیسے کہ کیا غم ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے، 6 مہینے کے بعد والد صاحب بھی چلے گئے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. 2 سال کے بعد میری بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن اب یہ جو 3 اموات یہ ہماری 2 سال کے اندر ہوئی نا، کسی نے کچھ کروا دیا، اب یہ گئے کیا بابا جی کے پاس. بابا جی نے بھی مطلب فضا میں گھور کے بولا کہ ہاں اثرات، قریبی رشتہ دار نے کالا جادو کیا. جادو ہوتا ہی کالا ہے، سفید جادو تو ہوتا بھی نہیں ہے نا. تو اب یہ کہ بیچارہ یہ گیا کام سے، یا خود دل پہ لے لیتا کہ ہمارے اوپر کچھ کر دیا، خوشیاں ہی نہیں ہے جب دیکھو موت. ارے میرے بھائی، کربلا والے ان کا قصور کیا تھا ہے نا، وہ چند گھنٹوں میں خاندان نبوت کے ایک سے ایک مطلب پھول جو تھے وہ کربلا کی خاک میں لوٹ گئے اور جامع شہادت نوش کر گئے. 6 مہینے کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے. تو نعوذ باللہ، کیا ان پر کسی نے کچھ کروا دیا تھا یا کسی گناہ کی سزا مل رہی تھی؟ نا نا، یہ تو ہمیں بخش پائیں گے. تو یوں اگر گھر میں 2-3 اموات ہو جاتی ہے نا، تو یہ میں نے نوٹ کیا کہ بڑا گھبرا جاتے ہیں، وہ جو ہو گیا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اس کے پاس بھاگیں گے، اس کے پاس بھاگیں گے. اس طرح کے کیس مجھے بھی آتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو یار رکھ مولا تیاس، ورنہ سب کو ہے، یہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، بہن چلا، آپ کی باری ہے. تو یہی تو ڈر لگتا ہے کہ میری باری ہے. تو میرے بھائی باری تو آئے گی، تو قرآن کریم نے اعلان کیا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو آپ بھی مرو گے، میں بھی دنیا سے جاؤں گا. تو دعا یہ نہیں کرنی کہ میں نہ مروں، دعا یہ کرنی ہے کہ ایمان پر میری موت ہو، برے خاتمے سے بچوں، عافیت والی، ایمان والی، جلوہ محبوب والی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو. ایسی دعائیں مانگنی چاہیے. مروں نہیں تو مرنا تو ہے، زیادہ بوڑھا ہونا یہ بھی اچھا نہیں ہے. ارزل عمر جس کو بولتے ہیں، نکمی عمر، اچھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود پناہ مانگتے تھے حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس ارزل عمر سے نکمی عمر سے بچائے. اب نکمی عمر ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ لوز ٹاکنگ, ہوش ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں, کب پیشاب نکل گیا پتہ نہیں ہوتا, بستر پہ پڑے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ پڑے پڑے بیٹھ سول ہو جاتے ہیں, کیا کیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں, پاک پروردگار چلتا پھرتا رکھے, چلتا پھرتا اٹھائے, کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے, اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت دے دے محبوب کے جلووں میں. یوں اچھی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے. تو غم نہیں کرو یار, ایسا ہے نہیں, نفسیاتی غم, غم ہونا چاہیے. میرے ایمان کا کیا ہوگا, برے خاتمے کا غم ایسا ہوتا تھا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں, مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ تھے, اتنے بڑے تابعی بزرگ ہیں حسن بصری. تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہر وقت یہ سہمے سہمے رہتے تھے, خوف زدہ, غم زدہ, کہ اس کی مثال یہ دی کہ جیسے جس کو گردن مارنے کا حکم دیا گیا ہو, آج کی ہم زبان میں یہ کہیں گے جس کے لیے بلیک وارنٹ جاری کر دیا ہو کہ اس کو اب پھانسی دے دی جائے گی, کیسی کیفیت ہوتی. ان کی کیفیت ہر وقت ایسی ہوتی تھی, اسے ڈرے ہوئے ہوتے تھے موت سے. تو اللہ کریم اپنی محبت کا غم دے, اپنا خوف عطا کرے, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غم دے, غم مصطفیٰ سے ہم کو نوازے, غم مدینہ عطا کرے. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہو, غم نہیں کرنی, خوشیاں بانٹے خود بھی. یعنی کہ بعض اوقات آدمی سوچتا رہتا ہے, اس پر سوچے نہیں, سوچنا ہے اپنی سوچ کو آخرت کی طرف کنورٹ کر دے, مدینے کی سوچ میں پڑ جائیں, مدینے کی یاد میں کھو جائیں. اس کا کیا ہوگا, بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں, ان کا کیا بنے گا, شادی کیسے ہوگی, یہ چھوڑ دیں. آپ کھاؤں گا کیا, رکھ مولا تیاس, اللہ کریم مسبب الاسباب ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ پیر مارتے رہیں, کوششیں کرتے رہیں, لیکن صدمہ لینے سے, غم مسلط کر لینے سے وہ مسائل ڈول نہیں ہوں گے, الٹا آپ ایک اور غم آ جائے گا بیماری کا. تو ہاں ہاں, غم بھی بیماریاں پیدا کرتا, دنیا کے غم, غم عمر کو کھا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. ہاں, تو بندہ اس میں گھلتے گھلتے یہ غم ٹینشن یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے. اس سے ہم سب کو نکلنا چاہیے, اللہ اللہ کرے انشاءاللہ خیر ہی خیر. زبان پر شکوائے رنگ جو علم لایا نہیں کر کرے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کے گناہ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں اور اپنی نیکیاں کسی کو دے سکتے ہیں؟
نیکیوں کا تو عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے, گناہ کسی کے کیسے ذمہ لیں گے؟
یہ تو کفار نے کہا تھا نعوذ باللہ مسلمانوں کو کہ تم جو ہے وہ ہمارے دین کو قبول کر لو, تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. تو ایسا نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والی یعنی گناہوں کو اٹھانے والی جان دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسروں کو گناہوں کو اٹھا, وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسرے کے گناہگار بننے کا سبب بنے گا, تو جس طرح اس کو گناہ ملے گا اس کو بھی گناہ ملے گا.
یہ بولتے ہیں یار بس یہ کر لے, تیرا گناہ میرے اوپر, بس تجھے گناہ نہیں ہوگا مجھے گناہ ہوگا. تو یہ گناہگار تو ہے, یہ گناہ پر ابھر رہا ہے اس لیے یہ گناہگار ہے, اور اگر اس نے گناہ کیا تو پھر اس کو تو گناہ ملے گا. تو یہ بس علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کالا علم جو سیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کی دعا کرتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا؟
سخت گناہگار عذاب نار کے حقدار ہیں, اور اگر وہ جادو میں بعض اوقات کفریات بھی ہوتے ہیں, تو اگر واقعی وہ کفریات کر کے جادو کرتا ہے تب تو کافر بھی ہو جائے گا.
دعا تو نہیں کرتے اس میں وہ,
جی نقصان پہنچانے کے لیے جو دعا کرتے ہیں
دعا کر,
وہ ایک الگ پھر ہو جائے,
بد دعا اور چیز ہے
جی. یعنی یہ تو جادوگر جو ہوگا وہ تو جادو کرے گا, یہ شاید دوسرا سوال بنے گا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دعا کرنا یا بد دعا کرنا.
بد دعا, ظالم جس کی ہدایت کی امید نہیں ہے اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں, نہیں بہتر یہی کہ ہدایت کی دعا کی جائے. بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مطلب بد دعا کے سوا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے کوئی, تو بعضوں کا اس کے لیے بد دعا بھی کی جاتی ہے.
آپ نے کالے علم کو جادو کہا ہے,
کالا علم کو جادو ہی کہتے ہیں لوگ,
جادو کا کوئی اور رنگ ہے
میجک, تو میجک
نہیں اس کو جو کالا, نہیں میجک الگ ہو جائے گا
جی,
اس کو جو کالا بولتے ہیں تو کیا جادو کا کوئی اور رنگ بنتا ہے؟ یہ کالا ہی ہوتا جادو,
جادو کالا جادو ہی کہتے ہیں, کہ اور کچھ سنا نہیں ہے, سفید جادو, پیلا جادو, بلو جادو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا شدت پہلے بھی آج روزہ رکھا تھا, میں رمضان کے ہر روزے رکھتا جاؤں گا.
جی دوبارہ فرمائیے گا.
انشاءاللہ
آج روزہ رکھا, یہ کہہ رہے ہیں
امیر
جی. ہاں
امیر سنت میں نے بھی آج روزہ رکھا تھا,
مبارک
اب میں ہر دن روزہ رکھتا جاؤں گا
انشاءاللہ. بھی یہ بھی بیٹا بتا دو نا, آپ نے روزہ کہاں رکھا تھا؟
کہاں رکھا تھا روزہ؟
روزہ
کہاں رکھا تھا؟
اوپر.
اوپر کہاں
رکھا تھا؟
نہیں بیچ میں تو چھت پہ رکھا تھا نا روزہ.
اب آج اس کا بھی حل نکالتے, بچے روزہ رکھ رہے رمضان میں کہاں رکھے؟
چھت میں رکھتے ہیں, کمرے میں رکھتے ہیں, فریج میں رکھتے ہیں, پیٹ میں رکھتا ہے.
آپ کو پتہ بتا دینا کہاں رکھے ہیں.
پتہ بتاتا ہوں, پہلے یہ اس نے کہاں رکھا تھا, روزے کی نیت کا اہل ہے کہ نہیں ہے؟
باہر رکھا تھا.
باہر رکھا تھا, اچھا. اب یہ کہ عوام بھی بولتے ہیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, تو یہ سحری کو روزہ رکھنا کہتے ہیں. روزہ پھر دن کو شروع ہوگا, لیکن وہ سحری کرنے کو بھی روزہ رکھنا بھی سنا ہے میں نے, کہتے ہیں. تو حاجی اسید رضا بیٹے, روزہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں رکھا جاتا ہے, بلکہ روزے میں کھانا پینا نہیں ہوتا, اور بھی کچھ ہے لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کھانا پینا روزے میں نہیں ہوتا. جب یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, صبح صادق جس کو بولتے ہیں, وہ تو امی ابو آپ کو بتا دیں گے کہ روزہ پورا ہو گیا, ٹائم شروع ہو گیا. تو روزہ شروع ہو گیا تو اب رات پورا دن جب تک مغرب کا ٹائم نہیں ہوتا, سورج ڈوبتا نہیں ہے, تو اس وقت تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. بھول کر کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ بھول گیا اگر روزہ ہے اور کھا پی لیا تو سب کو معاف ہے, بڑوں کو بھی معاف ہے, چھوٹوں کو زیادہ معاف ہونا چاہیے. تو یہ ہے روزہ, اس لیے روزہ روزے کی نیت سے روزہ ہوتا ہے. فریج میں اور چھت پر اور کمرے کے روم کے باہر اس کو رکھنا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, آپ جب تک روزہ رکھیں امی ابو اجازت دیں, یعنی کمزوری بھی, آپ کی عمر بھی تو 5-6 سال ہے نا, 6 سال ہے غالباً
جی, 6-6.5 سال
ہے, 6-6.5 سال ہے. ہر اللہ توفیق دے, ہمت دے, تو ضرور رکھیں آپ, اللہ کرے آپ پورے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں.
آمین. اب یہ کہ دن میں سونا ہی ہے, اور یہ خواہش تھی, ان کو خواہش کہیں گے, مطالبہ تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, رکھنا ہے, ساری میں ان کو کھلایا پلایا.
غذائیت ہے, پانی ہے, یہ مطلب اگر دن کو نہیں ملتا تو شام کو ظاہر ہے کہ وہ, میں خود جانتا ہوں, آج مجھے چلا نہیں جا رہا تھا شام کو, جب میں صوفے تک تو بیٹھا رہا, میں اٹھا تو پھر مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. وہ پانی وغیرہ کا جو پہلا روزہ ہے ویسے ہی تھوڑا زیادہ فیل ہوتا آدمی کو, تو اس لیے وہ, جب بوڑھوں کا بھی یہ حال ہے, اور بچے اور بوڑھے, وہ بچے بھی کمزور ہوتے ہیں, تو اسی لیے وہ یہ قید ہے کہ بچہ برداشت کرے تو اس کو رکھنے کی ترکیب ہو روزے کی، ورنہ اس کو نہ رکھوائے روزہ، فرض تو ہے نہیں سر، نہیں بیمار پڑ جائے۔ میرا پوتا اس لیے نہیں کہہ رہا میں، میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں، یہ سب کے لیے مسئلہ ہے۔ بےچاروں کو تین تین سال کے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، بھوکا مارتے ہیں، پیاسا مارتے ہیں، تو کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے بےچاروں کو، اور نیت بھی ان کو تھوڑی کرنا آتی ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے بلا وجہ گدھے کو مارا یا ویسے ہی ستایا ہو، جیسے بعض اوقات جانوروں کو ستاتے ہیں، تو اس کے ازالے کی کیا صورت ہوگی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔
گدھے کو مارتے ہیں ستاتے، گدھے کو بےچارے کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ گدھا ایک مبارک سواری ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری میں یہ چلا ہے گدھا، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مال غنیمت میں ایک بات گدھا حاضر ہوا تھا جس کا نام یعفور، اور اتنا سعادت مند تھا یہ خوتا ڈونکی، دراز گوش بھی اس کو بولتے ہیں، اتنا سعادت مند تھا کہ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی، سرکار تو سب کی بولیاں جانتے ہیں، عرض کی تھی کہ میرے آبا و اجداد جو تھے نا، باپ دادے، کسی نہ کسی نبی کی سواری میں استعمال ہوئے ہیں، اور میں ایک غیر مسلم کے قبضے میں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، لیکن پیارے آقا میری بھی تمنا تھی کہ مجھ پر آپ سوار ہوں، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے اس مالک کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے ہی نہیں دیا، یہ جب بھی کوشش کرتا میں دو لتیاں اچھالتا ہٹا دیتا تھا۔ آقا مجھے قبول فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی اس پر اور سواری کے لیے اس کو، اور ایسا پیارا تھا یعفور کہ جب کسی کو بلانا مخصوص ہوتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو بھیج دیتے، تو اس صحابی کے دروازے سے وہ اپنا سر مبارک، وہ گدا جو تھا وہ رگڑتا، تو پتا چل جاتا کہ آقا نے بلایا ہے۔ یہ ہے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا، یعنی وصال ہوا، ڈیٹھ جس کو بولتے ہیں، تو یہ گدھا بےتاب ہو گیا عشق رسول میں، فراق کے رسول میں، غم مصطفیٰ میں ایسا بےتاب ہوا کہ اس کے اندھیرا چھا گیا کہ اب جب سرکار نہیں رہے تو میں نے زندہ رہ کر کرنا کیا ہے۔ یہ دوڑا، دوڑ کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اس طرح اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ یہ تھا ایسا عاشق رسول، تو یہ بہرحال یہ ایک جانور تھا، اس لیے اس نے خودکشی کی، ایک طرح سے اس کو کہیں گے خودکشی کہ اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو اس سے کوئی اور انسان یا یعنی مسلمان اس کو بولے گا میں بھی، تو یہ ہم کو اجازت نہیں ہے، جانور تھا وہ مکلف نہیں تھا، ہم مکلف ہیں، یعنی وہ شریعت کا پابند نہیں تھا، اس پر شریعت کے احکام نہیں تھے، ہم پر ہیں۔ تو ایک مطلب بات پر بات نکلی، تو ایک ذکر خیر ہو گیا، یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ مبارک گدھے کا، کاش اس مبارک گدھے کے پاؤں کا کوئی میں سم ہوتا، کاش۔ سم اور کھر میں فرق ہے، اس لیے میں نے پہلے کھر کہنے لگا تھا، کھر یہ جس میں پھاڈیے ہوتے ہیں نا دو چیرا، جیسے بکرے کے گائے کے، اس کو کھر بولتے ہیں، اور جس میں یہ پورا ایک ہی بوٹ ہوتا ہے پاؤں کا، اس کو سم بولتے ہیں، کاش اس کا میں سم کا بھی تلوا ہوتا، میں مدینے کی زمین کو چومتا رہتا اور آقا سوار ہوتے تو میں جھومتا رہتا، کاش۔ اچھی تمنا کرنا بھی اچھا ہے۔ اس نے جو یہ کہا کہ کسی نے گدھے پر ظلم کیا ہو یا کسی جانور پر ظلم کیا ہو، اب اس کو راضی کیسے کرے، معاف کیسے کروائے، یا اس کی توبہ کی کیا صورت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری لینگویج تو سمجھتا نہیں ہے، تو اللہ سے توبہ کرے۔ ہاں اگر وہ جانور کسی کا ہے اور اس کو تکلیف پہنچائی جس سے اس کا نقصان ہوا ہے، زخم کر دیا جانور کو نقصان پہنچا، تو یہ اس کے مالک کا نقصان ہوا نا ایک، تو آپ اس سے بھی ترکیب بنائے، اس کے مالک سے معاف کروائے یا جو بھی نقصان ہوا اس کی پیمنٹ کرے. وہ تو جبکہ اچھا اس جانور کو واقعی کسی کے جانور کو مارے گا نا کوئی تو مالک دیکھ لے گا تو اس کو تکلیف تو ہوگی, ایزا تو ہوگی, میرے جانور کو اسے کیوں مارا, اس پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی. تو بہرحال لے کے اس سے بھی معافی مانگ لے. لیکن عام طور پہ بندہ اپنے جانوروں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, کبھی دوسروں کے جانوروں پر بھی کر رہا ہوتا ہے, خاص کر وہ ذبح کرتے وقت تو ظلم ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. جانور ذبح کرتے ہیں نا, ذبح کرنا تو آتا نہیں ہوتا, بھلے ماہر خاندانی گوشت فروش ہے وہ زیادہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات کاٹنے کا بھی ہے کہ وہ ایک لمٹ ہے کہ اتنا کاٹنا ہے جس سے چار رگیں کٹ جائیں, اس سے زیادہ یہ لے جاتے ہیں ہڈی تک, یہ جانور کے لیے تکلیف دے. جب پھر یہ چھوٹے جانور کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی کرتے ہیں کہ کاٹنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں پڑتا, پھر اس کی چٹخاتے ہیں, چٹخا کر یعنی کہ گردن کی ہڈی یوں موڑتے ہیں باغ چٹخاتے ہیں, توبہ استغفر اللہ, یہ ظلم ہے. اچھا, اور پھر اس کے حرام مغز میں یہ چھری کی نوک ڈال کے حرام مغز کاٹتے ہیں, استغفر اللہ. اپنے ساتھ اگر کوئی کرے تو کیسا لگے, اور اگر کل قیامت کے دن اسی جانور کو چھری دے دی گئی اور آپ کو اگر بکرے کی جگہ لٹا دیا گیا اور یہ اگر اس طرح کرے تو کیسا ہوگا, ڈرے آدمی, اللہ کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے. تو جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا, ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے, شرعی طریقے پر ذبح کرے بے شک, پھر اب چھوڑ دے, اب چھری چچا کرے, خون بہتا رہے گا اور یہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا, دو منٹ بچانے کے لیے اس کو اتنی تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. ذرا بڑے جانور پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں, ذبح کرنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تجربہ ہے میرا, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن یہ اس کی وہ چمڑا چھیلتے زندہ زندہ, پھر دل کی رگیں کاٹتے چھری گھونپ کے, توبہ استغفر اللہ, کتنی تکلیف ہوگی, زندہ کھال اپنے معمولی کھال لٹ رہی ہے اس کو کھینچے تو جان جاتی, وہ یہ چھری چلاتے ہیں بےچاری کو, وہ بڑا جانور تڑپ رہا ہوتا ہے اور یہ چلا رہے ہوتے, یہ توبہ استغفر اللہ. دوبارہ یہ جنہوں نے ایسا کیا وہ توبہ کرے, اب اور کیا ہو سکتا ہے کہ سچی توبہ کرے اور آئندہ بالکل نہیں کرنا. چھری سے چھری چلا دی, اب چھری اس سے بس خلاص رکھ دے, اب نہیں ٹچ کرنی, ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ دل کا سخت ہونا کیا ہے اور اس کا کوئی حل بھی ہے؟
دل کی سختی ہے نا, قسوت بولتے ہیں اس کو, موت اور آخرت, موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا, یا دل کا اس قدر سخت ہو جانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبوری شرعی کو, کسی مجبور شرعی کو پیسے ہیں سب کچھ ہے کھلا سکتا ہے, لیکن کسی مجبور شرعی کو بھی کھانا نہ کھلائے, ایسا دل سخت ہو گیا, تو یہ قسوت قلبی کہلاتا ہے, یعنی دل کی مطلب یعنی کہ سختی. تو دل کی سختی کے تو کئی اسباب ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ بغیر بھوک کے کھانا, بغیر تعجب کے ہنسنا, بغیر ضرورت کے بولنا, یہ بھی دل سخت کرتے ہیں, اور بھی یعنی کہ طرح طرح کے اس کے ہوا, یہ تو یعنی وہ چیزیں کہ جو گناہ نہیں ہے, پھر بھی دیکھے بغیر تعجب کے ہنسا تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے, بھوک نہیں ہے کھایا گناہ نہیں ہے. ہاں اس صورت میں گناہ ہے جب کہ غالب گمان ہو گیا کہ اب کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا, تو یہ کھانا گناہ ہے. تو بہرحال یہ کہ ہر گناہ جو ہے نا یہ دل کی سختی کا باعث ہے, اس لیے گناہ سے بھی بچنا ہوگا. یہ اپنے باطنی بیماریوں کی معلومات, ایک کتاب ہے بہت پیاری, تو اس کے پیج نمبر 183 سے یہ دل کی سختی کے تعلق سے ایک پورا مضمون ہے, تو یہ پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ رہنمائی کی نیت سے گزارش ہے کہ کیا واقعی جدید زمانے کے ساتھ تبدیل ہو جانا یہ ٹھیک ہے, اور کیا انسان کو بھی اپنے آپ کو مسلسل تبدیلی میں رکھنا چاہیے یا فکس ہو جانا چاہیے اپنے مزاج کے لحاظ سے اور ہر طرح سے؟
یہ دیکھو جہاں تک شرعی احکام ہے ان کو تو پیش نظر رکھنا ہی ہوگا، ہر وہ تبدیلی جو اسلام سے نہیں ٹکراتی وہ قبول کی جائے گی اور جو اسلام سے ٹکرائے گی وہ رد کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین تو اٹل ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ نماز فرض ہے، اب بھائی کوئی آ گئی ٹیکنالوجی یا کوئی سائنس صاحب کتاب تو یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ نماز معاف ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ امامت کا انداز بدل گیا، بھائی نئی ٹیکنالوجی آ گئی کہ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھائیں گے اور سب اپنے اپنے گھر میں اس کی آواز پر نماز پڑھیں، یہ نہیں چلے گا۔ اس کے جو بھی اتصال صفوف اور مکان تبدیل نہ ہو وغیرہ وغیرہ جو احکام ہیں وہ تو نہیں بدلیں گے۔ تو اسی لیے جو جدید ٹیکنالوجی نیو ٹیکنالوجی شریعت سے ٹکراتی ہے وہ رد ہے، جو نہیں ٹکراتی اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ آپ نے فوٹو کی مثال دی تو ٹھیک ہے، فوٹو اگر وہ نہیں چل کام آ رہے تو اگر ڈیجیٹل یہ اس سے لے لیے اپنے جو واٹس ایپ وغیرہ سے تو اس سے گزارا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کی بھی پھر ضرورت دیکھی جائے گی، ورنہ اس میں بھی مسائل لگو ہر چیز میں۔ فوٹو ہو تو وہ ہو جس سے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، اور یہاں فوٹو نہ ہو ہے نا جو شریف پردے کے ساتھ ہو جو بھی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ احتیاطیں تو ملحوظ رکھنی ہوں گی، باقی رہا کہ وہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اور یہ آگے ہو جائیں گے تو یہ ہے مشکل۔ شریعت پر جو عمل کرے گا آگے وہی بڑھے گا، مرنے کے بعد جنت کے باغ اپنی قبر میں وہی پائے گا، اور جو خامہ خواہ مطلب دنیاوی لوگوں کے ساتھ دوڑ لگاتا رہے گا، جیسے لبرل جو ہیں وہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں سمجھے، تو وہ دوڑ لگاتا رہے گا، جب موت آئے گی تو قبر میں وہ پھنس جائے گا، اس کو کوئی سچکا نہیں پڑے گا۔ اور جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہے گا قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے گی، بھلے نئی ترقیاں بھی کرتا رہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے مدنی چینل، پہلے تو نہیں تھا نا، چینل کی دنیا نہیں تھی، اب ہے تو ہم نے اس کو اپنایا الحمدللہ، اس سے ہم دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے آڈیو کیسٹ ایک دور میں ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈر میں چلتا تھا، تو میں تو ایک عرصے تک وہ آڈیو کیسٹ بانٹتا رہتا تھا، پھر میں نے کوئی ہند کے سائے بھائی آئے ہوئے تھے، میں نے وہ آڈیو کیسٹ تحفے میں دیے تو وہ تکنے لگے، پھر ایک نے ہمت کر کے بولا ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، میں بولا ہے وہ بار، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی ہے، آڈیو کیسٹ اب کام نہیں آتے، تو اب یہ بھائی ویڈیو کیسٹ وی سی ڈی، تو وی سی ڈی پر آئے تو پھر پتا چلا کہ یہ بھی گیا، تو میموری کارڈ آ گئے، آ گیا کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو ہم اس کے ساتھ سب چل ہی رہے نا، آڈیو کیسٹ پر کوئی ضد نہیں ہے، تو آڈیو کیسٹ بنائیں گے تو لے گا کون، مفت بھی نہیں لے گا تو کام ہی نہیں آئے گی۔ تو ایسی ٹیکنالوجی جو شریعت سے نہیں ٹکراتی قبول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
واٹس ایپ فار ایگزامپل ایک بڑی زبردست اور نئی سروس ہے، اور اس وقت ہماری کمیونیکیشن، ہمارا جو مواصلات اور رابطہ ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ واٹس ایپ کے اوپر مشتمل ہے۔ جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک دن میں 65 ارب واٹس ایپ میسج انسان دنیا میں کر رہا ہے۔ اب دیکھیں واٹس ایپ کے اندر یہ ہے کہ ہم تصویر بھی بھیج سکتے ہیں، اور ایک باس، ایک جو کمپنی کا مالک ہے، اس کے لیے یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو تصویر پہ بھیج دیتے ہیں، آج کی پرفارمنس، آج کے دن کیا کام ہوا، آج کے دن کیا رپورٹ بنی، اس وقت تم کہاں ہو ذرا بتاؤ۔ تو اس نے یہ کوشش کی کہ سب کے سب واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں، لیکن ایک صاحب تھے، ان کی عمر کچھ زیادہ تھی، انہوں نے بٹنوں والا موبائل فون ہی رکھا، اسمارٹ فون کے اوپر وہ نہیں آئے۔ تو اس طریقے سے ان کو نوکری کا بھی پرابلم ہوا، تھوڑا سا اور کچھ ہوا۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کا معذرت کے ساتھ ایسا ذہن ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نہیں چینج کر پاتے اور ریزسٹ کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں آگے، پھر آہستہ آہستہ سسٹم ان کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتا ہے، لیکن پھر سسٹم ان کو نکالنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں رہا جاتا. مثال کے طور پہ اب میرے پاس اور کیا مثال ہے, جن کی مثال ہے وہ ان کی زیارت میں کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے دعوت اسلامی نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا, کپڑے ہمارے الحمدللہ اور ہمارا انداز بظاہر وہ سب کے سامنے ہے, لیکن اس وقت جب فیس ٹو فیس رابطہ کافی کم تھا, ہم لوگوں نے کس انداز سے اڈیپٹیبلٹی کی طرف ہم گئے اور کتنے انداز سے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. آج ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں اور اصلاح کی بات کر رہے ہیں. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس طریقے کے لوگ اگر ہمیں زندگی میں ملیں, اپنے والدین کی صورت میں, اپنے ملازموں کی صورت میں, تو کیا واقعی ان کو سسٹم سے الگ کر دینا چاہیے یا ان کو سسٹم میں رکھا جائے, تو کس طرح رکھا جائے؟ یہ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے.
نہیں تو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایسوں کو؟ ایک اصول ہے کہ تنفیر عوام سے بچنا ہے, تو اس صورت میں بعض اوقات مستحب بھی ترک کرنا ہوتا ہے. بعض ایسی سنتیں ہیں کہ جن پر اب عمل نہیں ہو سکتا, کرے گا لوگ اس سنت کی مخالفت کریں گے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, مثال لیں بلکہ دو ایک دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ تر دو چادروں میں آپ کا لباس تھا. اب اگر کوئی دو چادریں پہن کر ہی گھومے, یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں, تو اس لیے اب اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا, اور شملے کی بھی مثال دی ہے فتح رضویہ میں, لیکن اب وہ شملے پر تو اب امام ہی کا مانتے, شملہ رکھنا نہ رکھنا, یہ چلو سمجھ لو آدھی پنڈلی تک یہ تہبند رکھنا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ تہبند استعمال کیا, پاجامہ شریف جو ہے وہ پسند کیا ہے. تو خیر یہ سنت تو ہو گئی کہ ایک قولی سنت میں آ گیا, پسند کیا ہے, پہنا نہیں ہے. تو اچھا, تو وہ آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا, یہ مطلب عظیمت, اعلی حضرت نے بھی اس کو عظیمت لکھا ہے. لیکن اس دور میں اگر کوئی شلوار کو آدھی پنڈلی تک کرے گا تو لوگ اس پر باتیں کریں گے. تو اب چونکہ ٹخنے سے اوپر رکھنے سے بھی سنت تو ادا ہو ہی رہی ہے, تو پھر اسی کو اپنایا جائے ٹائم ٹائم کے ساتھ. تو یہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن ہر صورت میں ایسا نہیں ہوتا. یہ داڑھی رکھنے کو بھی لوگ مایوس کہتے ہیں نعوذ باللہ, تو داڑھی تو رکھنی ہوگی. اب بولے گا نعوذ باللہ وہ داڑھی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں, تنفیر عوام ہو رہی ہے, تو اس لیے داڑھی تو یہ نہیں. یہاں تو آرڈر موجود ہے, تو ہم آرڈر کے پابند ہیں. جہاں رعایت ہے وہ رعایت قبول کر سکتے ہیں, جہاں نہیں ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم اس کو مطلب رعایت کو قبول نہیں کریں گے. اگر کہیں مجبوراً کرنا بھی پڑا تو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے کہ یہ جو بھی کیا ہم نے یہ غلط کیا. اور اگر وہ گناہ کی صورت ہے اور مطلب وہ ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر وہ گناہ بھی ہوگا. اب مثال کے طور پر کسی نے گن پوائنٹ پر کہا کہ یہ لے کیچی اپنے ہاتھ سے داڑھی کاٹ, یہ تو کھوپڑی پہ مارتا ہوں گولی, مثال کے طور پہ. اچھا, اب یہ سمجھتا کہ یہ مذاق نہیں کر رہی, واقعی یہ دیکھ دبا دے گا اور میں گیا, تب اس کے لیے کینچی سے اپنے ہاتھ سے داڑھی کاٹنی جائز ہو جائے گی, گناہگار نہیں ہوگا. یہاں اس کی جان جا رہی ہے نا, تو یہ مواقع تو ذرا شاز ہوتے ہیں, تو اس لیے میں نے مثال دی آپ کو. تو بہرحال یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں نا, ہم شریعت کے پابند ہیں, اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں, جہاں رعایتیں ملی وہاں ہم قبول کریں گے, اور جہاں رعایتیں نہیں ہیں تو ان رعایتیں کا نہ ہونے کو بھی قبول کریں گے. اب یہ پرانے طرز پر اڑنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر, جیسے فون پر آپ نے کہا نا کہ فون پر اڑتے تو کسی کو نہیں دیکھا, یہ مجبور ہوتے ہیں, ان کو یہ نئی ٹیکنالوجی, ان کی عمریں ہوتی ہیں, یہ نوجوان اس پہ ایڈی نہیں کرے گا, یا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے وہ نہیں لے پا رہا, یا مطلب یہ کہ اس کی ایج ایسی ہے کہ ابھی اس کو سمجھ نہیں پڑتی تو اس لیے وہ نہیں لے گا. یار اب میں لے بھی لوں گا تو میں اس کو چلاؤں گا کیسے, چلا رہا نہیں آتا. اب یہ کہ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے, پائلٹ ہے, اب اس کو بولا کہ تم گھوڑے سواری کرو تو وہ کہاں گھوڑے سواری کرے گا, اس کو گھوڑا تھوڑی چلانا آتا ہے, ہوائی جہاز چلانا آتا ہے. اس لیے اپنا اپنا فرق ہے, کہیں فون پر وہ مثال دیا آپ نے، میں نے بھی عرض کیا، پھر مقام قوم اور اس میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے رسم و رواج پر بھی لوگ اڑی کر جاتے ہیں، تو جو جو شریعت سے نہیں ٹکراتا تو ٹھیک ہے اس کو چلنے دیا جائے. جدید ٹیکنالوجی نے جہاں ہم کو فوائد دیے وہاں نقصان بھی تو غیر معمولی دیے ہم کو.
امیر اہل سنت آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ کیا نماز تراویح میں جو چار رکعتوں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اگر نہ پڑھی جائے تو کیا نماز تراویح ہو جاتی ہے؟
ہو جاتی ہے. بیٹھنا جو ہے تراویح، یہ بیٹھنا ترویح کہلاتا ہے، چار چار رکعت کے بعد یہ بیٹھنا جو ہے نا یہ سنت ہے، اتنی دیر بیٹھنا سنت ہے جتنی دیر میں چار رکعت پڑھی. اس میں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ رائج ہے ہمارے یہاں تراویح کی تسبیح، یہ بھی اچھی چیز ہے، تسبیح ہے یہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. تو اب تو خیر اس سنت پر عمل کرتے کہیں دیکھا نہیں ہے کہ چار رکعت جتنا کوئی بیٹھتے ہوں، بس وہ پھٹافٹ ہم لوگوں کو تو جلدی ہوتی ہے، کسی طرح جلدی فارغ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ خوشبو لٹا رہا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ مرضی کے بعد افطاری کے اندر جو کھانا ہوتا ہے اس کی فوٹو نکال کر اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر رکھتے ہیں، تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ مرضی کے کیا اس طرح کی فوٹو رکھنا درست ہے کہ بعض لوگ بےچارے بھوکے بھی ہوتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
دکانیں بھی بند رکھنی چاہیے مٹھائیوں کی، پکوڑوں کی، شام کو پکوڑے بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ذرا بےچارے جو غریب ہوتے ہیں وہ تو خرید نہیں سکتے، تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اس طرح اسٹیٹس کو دیکھ کر تو اتنا منہ میں پانی نہیں آئے گا جتنا اس کے دیکھ کر دکان پہ نے خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں گی ساتھ میں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اسٹیٹس پر لگانے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ طہارت کیا ہوتی ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے.
طہارت میں پاکی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں پیشنٹ ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں جبکہ مجھے شوق بہت ہے، میں رکھتا بھی ہوں.
تو رکھ لیتے ہیں اس کا مطلب رکھ پاتے ہیں آپ، اگرچہ وہ تکلیف ہوتی ہے، تو روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر ناممکن ہو جائے روزہ کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی دیر میں، اچھا ہوگا اس طرح کے عذر جو ہوتے ہیں تو اس میں روزہ توڑ بھی سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. شوگر کا پیشنٹ بھی اس کو روزہ، یہ نہیں کہ اس کا کوئی فدیہ دے دے، فدیہ صرف ان بوڑھوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اتنا بوڑھا پا گیا کہ اب وہ روزہ، یعنی کہ آئندہ وہ اس میں طاقت آئے گی نہیں، اس بوڑھے میں، مریض کی بات نہیں ہے، اس بوڑھے میں آئندہ وہ طاقت ہی نہیں آئے گی روزے کی، بالکل مایوسی ایسا ہے، ایسا بوڑھا ہے، تو اس کو ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر، یہ فدیہ روزے کا اس کو دینا ہوتا ہے. اس کے باوجود اچھا، اب اگر یہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو اس کو اب فدیہ نہیں ہے، اب سردیوں میں رکھ لے، قضا کر لے گرمی کے رمضان کا روزہ. اچھا اب نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، اس نے فدیہ دے دیا اور پھر آگے چل کر پھر طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو یہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقہ ہو گیا، روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میٹھے میٹھے مرشد کریم سے سوال عرض ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بھی مالک اپنے ملازم کے لیے عام دنوں کی طرح کام لیتا ہو، احساس تک نہ کرتا ہو، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
روزے میں رعایت نہیں کرتا، مالک جو ہے کام اپنا پورا لیتا ہے، اس کو ظاہر ایسا نہیں کرنا چاہیے، روزے دار کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اب کیا کرنا چاہیے سر، لڑائی تو نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کام کی وجہ سے روزہ معاف ہو جائے اور قضا کرنا جائز ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آدمی کوئی اور روزی کا سبب پیدا کرے، تلاش کرے، لیکن روزہ ایک بھی اس کے لیے ترک نہیں کر سکتے، قضا نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے میرے اہل سنت کی بارگاہ میں کہ جسے نفس پر کنٹرول کرنا ہو وہ کیا کرے، اس کے لیے نفس پہ کنٹرول کیسے کرے؟
یہ اس کے لیے تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا، مطالعہ بھی کریں، احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، اس میں نفس کو مارنے وغیرہ کے طریقے بیان ہوئے. نفس کی مخالفت کریں، نفس جو کہتا ہے اس کی بات نہ مانے. ورنہ نفس تو آپ کو پتا کہ بہت کچھ کرواتا ہے، گناہ بھی تو کروا رہا ہے، گناہ نہ کرے. لذیذ چیزیں کھانے کا مشورہ دیتا ہے نہ مانے اس کی، فجر میں سوئے رہنے کا بولتا ہے، میٹھی نیند ہے سوئے رہو، نہ مانے اس کی. فجر پڑے تہجد کے لیے اٹھنے دیتا، نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے پھر بھی سلا دیتا ہے، نہ سوئے تہجد پڑے. رمضان شریف کے روزے نہیں رکھنے دیتا نفس، ایک تعداد ہے جو نہیں رکھتی نفس کی وجہ سے ہی، تو یہ خواری ہے اس کی، یہ چاہیے. نفس کی مخالفت کرے، روزہ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا وومٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
اس کے تفصیل ہے مسائل میں، خود بخود وامٹ ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو چاہے کتنی ہوئی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پلٹی بھر گئی کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر انگلی ڈال کر یا ارادتن وامٹ کی اور وہ منہ بھر ہے نکلی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. البتہ صرف بلغم نکلا اس میں بھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے مسائل فیضان رمضان میں تفصیل سے دیے ہوئے ہیں.
حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں کسی اور کے چاہیے کروانا صحیح ہے؟ جیسا کہ میں نے سنا استخارے کی دعا میں تو یہ ہے نا کہ انسان خود اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے، تو پھر کسی اور سے استخارہ کروانا کس طریقے سے وہ ہوگا؟
تو دوسرے استخارہ، طرح طرح کے استخارے ہیں، جو جائز طریقے پر استخارہ کرتا ہے تو اس سے استخارہ کروانے میں حرج نہیں ہے. جیسا کہ وہ دوسرے کو کہہ دیا کہ آپ یار وہ میرا استخارہ کر دو، تو جو حدیث پاک کے بھی استخارے ہیں تو سب سے پاورفل تو حدیث پاک کا استخارہ ہے، لیکن دوسرے بھی طریقے ہیں. لیکن کوئی بھی استخارہ ہو، اس سے جو رزلٹ آیا وہ اس کو یقینی غیبی خبر نہیں کہہ سکتے، یقینی علم غیب اس سے حاصل نہیں ہوتا استخارے سے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سوال اس طرح کا ہے، کچھ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کیا مطلب دو طرح کی ہے، دعوت اجابت، اس کی کیا تفصیل ہے، کچھ بیان فرما دے.
ساری دنیا جو ہے یہ سب امت دعوت ہے، دعوت سب کو دی گئی. اب جس چیز نے دعوت قبول کی تو وہ امت اجابت ہو گئی، کہ اجابت نے قبول کرنا، انہوں نے قبول کر رہی ہے امت اجابت ہے، اور باقی جو رہ گئے اب وہ امت دعوت ہے، ان کو بھی اب بھی دعوت ہے کہ اسلام قبول کر لے. مگر وہ نہیں کریں گے قبول تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے تو.
اچھا، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ سحری میں ایک عام عوام گھروں میں جو سحری بناتے کھاتے ہیں، ایک تو سحری کے لیے آپ کن غذاؤں کو مطلب وہ کریں گے کہ ان غذاؤں کے ساتھ اگر سحری کریں گے تو آگے روزے میں آپ کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا بار ہیوی پڑتا ہے، پورا دن کھانا نہیں ہے ہم کو نا، تو کیا ہونا چاہیے سحری میں آئٹمس؟
سحری میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پراٹھا، ملائی، چائے، یہ سحری میں، یعنی ایک طبقہ ہے، زیادہ تر طبقہ جو ہے نا وہ سحری میں پراٹھا، میں نے نوٹ کیا کہ کھاتا ہے گھر میں، یہ پراٹھے کھاتے ہیں، تو یہ شاید اس وجہ سے کھاتے ہوں کہ طاقت رہے گی سارا دن، کچھ نہیں کھانا اس لیے ابھی ڈٹ کے کھا لو، تو پھر سارا دن وہ بےچارے تکلیف، پیٹ ان کا گڑبڑاتا رہتا ہوگا، گڑ 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 ہوتا رہتا ہوگا اور تکلیف. تلا ہوا پاپڑ کھائیں گے، انڈا فرائی یہ کھائیں گے اس سے پراٹھے سے، ملائی کھائیں گے ملائی، اور انڈا پراٹھا ہی ہے غذا، مطلب یہ جو نہیں ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اٹھا اٹھا کے بجری چڑھ رہے ہوتے عمارتوں پہ، سب سے مشکل کام ہے یہ محنت کا، یہ کام جو کرتا نا وہ بھلے انڈا پراٹھا کھائے، باقی بہت مشکل ہضم نہیں ہوتا، اور یہ آنکھیں جل کر کلینک میں پہنچا دے گا جب 27ویں رات آئے گی، تو لوگ لیلۃ القدر کی عبادتیں کر رہے ہوں گے، لیلۃ القدر اگرچہ 27ویں رات کو بھی 100% ہی کنفرم تو نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ تر اقوال یہی ہیں، تمہارا لیے کہ وہ عید کی تیاریاں لوگ کر رہے ہوں اگر آپ اس طرح بخار کی دوائیں پی رہے ہوں، اس لیے وہ لائٹ سحری بھی لائٹ ہو، ناشتہ بھی لائٹ، ناشتہ بھی لائٹ اسی کو کہتے ہیں، پراٹھا وغیرہ بہت استعمال ہوتا ہے پراٹھا، ایک تو میدا دوسرا تیل، اگر بازار کا تو تیل بھی پام آئل جیسی چیزوں میں وہ تلتے ہوں گے جو صحت کا ستیاناش کرتا ہے، جیسے کہ دہی کا استعمال کیا جائے سحری میں، دہی ہے، چاہے تو کھچڑی کھا لیں، مرچ مسالہ کم استعمال کریں ورنہ پریشانی ہوتی ہے اس میں، ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہوگا، اسی طرح مطلب یہ کہ گھر کی روٹی کھا لیں چپاتی جو گھر میں پکتی ہے وہ روٹی بھی صحیح ہوتی ہے، اس طرح کی مطلب غذائیں کھائیں گے، پانی حسب ضرورت اشتہاق کر لیں، لیکن اتنا نہیں کہ وہ پھر آپ کو فجر پڑھنا مشکل ہو جائے، پیشاب لگتا رہے بار بار، اس طرح نارمل غذائیں لیں گے، چائے اس کے بغیر چلتا ہو تو چائے نہ پیئے سحری میں کہ پھر پیشاب لگے گا، چائے زیادہ پینا جو ہے نا یہ سحری یا رمضان میں چائے کا بھی استعمال شاید بڑھ جاتا ہوگا کہ دن بھر کچھ نہیں پینا اس لیے چائے پیو، دن بھر کچھ نہیں کھانا اس لیے رات بھر بکرے کی طرح چارہ چرتے رہو، اور پھر افطار میں بھی ڈٹ کر کھانا ہے کہ دن بھر کچھ نہیں کھایا اب یہ ساری کسر نکالو، پھر افطار کے بعد پھر گھر پہ جا کر بریانی کھانی ہے، بات تو بڑی شیزوری کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں تراوی کے بعد کھاتا ہوں، افطار میں جو کھایا وہ کیا تھا وہ نہیں وہ کھائے گا، بہت ہیوی غذائیں تو وہ افطار میں کھاتے ہیں، کباب سموسے تلے ہوئے پکوڑے یہ سب ہیوی ہوتے ہیں، تو یوں مطلب بہت کھاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں بےچارے، اللہ کریم عقل سلیم دے، لائٹ غذا اپنے میدے پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور چبانا اچھی طرح یہ بہت ضروری ہے،
اس کے لیے بھی سحری بھی تھوڑی جلدی شروع کرنی پڑے گی نا، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اٹھتا ہی لیٹ ہے اور سحری جیسے اس ٹائم بیٹھ گیا 10-15-20 منٹ رہ گئی ہیں، اب چونکہ سحری کا ٹائم ہو رہا ہے ختم، تو وہ پھر جو آپ چبانے کا تو ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو کیا چبائے گا، کیا دیکھے گا، کیا پوچھے گا، کیا کرے گا، 10-15 منٹ میں پھر اس نے تو پھر جو مارا ماری کرنی ہے نا تو کرنی ہے
بغیر چبائے نکلے گا،
تو یہ ہے وہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس کے لیے اس کو
چبائے جو کھاتے ہیں ان کا تو شریف مسالہ بھی سخت ہے، بولتے ڈر لگتا، مدارج نبوت میں سی عبارت اس کے لیے، ظن غالب اس میں آ ہی جائے گا، روٹی بغیر چبائے نکلے گا، بوٹی بغیر چبائے نکلے گا، اگر غور کرے تو بیمار تو ہونا ہے اس میں، پیٹ خراب ہونا ہے اس کا، تو اتنا چبائے اس طرح چبائے کہ جیسے حکیموں کے نزدیک کہ وہ جیسے کیما ہوتا ہے نا کیما، باریک باریک کیما نہیں ہوتا، یعنی کیمے کی طرح چبائے کیما ہو جائے اب نکل جائے، لیکن چباتے نہیں ہیں، نگل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی نگلوا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو چبانا نہیں آتا، یہ تجربہ ہے میرا، جب تک ان کو سکھاؤ نہیں سکھاتے نہیں ان کو، وہ ڈالا پھر وہ بولتے یار بیمار رہتا ہے، جب دیکھو بخار، جب دیکھو اس کو پیٹ کا یوں، تو اس طرح کے مسئلے بچوں کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو چبانا سکھانا، یہ بچے پورا منہ بھر لیتے ہیں، فوراً منہ بھر لیں گے، ان کو اس پر نظر رکھنی پڑے گی، کہ تھوڑا لے جب تک یہ نکل نہ لے, دوسرا نہ کھانے دے اس کو. لیکن ایسا ہے نہیں, اسے جو آتا ہے بیچارہ وہ خود ڈال رہے ہوتے تو بچے کو کیا روکیں گے. پھر آخر ڈاکٹر بھی ہیں, میڈیکل اسٹور والے بھی ہیں, میڈیسن بھی بیچنی ہے, سب دعائیں کر رہے ہوتے ہوں گے کہ ہماری روزی میں برکت ہو, سب کو کام ملتا ہے. گورکن بھی تو دعائیں کرتے ہوں گے نا, ہم کو بھی کام ملے. کفن بیچنے والے دعائیں کرتے ہوں گے, ہمارے بھی گاہک بڑھے. یہ سب کی دعائیں پوری ہونی ہے. ڈٹ کے کھانا بھی ایک سبب ہے ان کے پاس بھیجنے کا. اللہ کریم ہم سب کی صحت اچھی رکھے عبادت کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احترام رمضان, یہ اس ہفتے کا رسالہ 26 پیج ہے. اس ہفتے کو یہ رسالہ پڑھنا ہے, احترام رمضان.
دعائے اتار
خادم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا. یا رب کریم, جو کوئی رسالہ احترام رمضان کے 26 صفحات پڑھ یا سن لے اسے عاشق رمضان بنا اور اسے بے حساب بخش دے. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے ہفتے کی کارکردگی بھی سن لیجیے. ہفتہ وار رسالہ گناہوں کی دوا پچھلا جو تھا, تو اس کی کارکردگی ہے پاکستان اوورسیز سائیں بھائی بہنیں. اچھا, تو پاکستان کے سائیں بھائی جنہوں نے کارکردگی دی پڑھنے سننے والوں نے, 428,445 پاکستان اسلامی بہنیں, 445,914 اوورسیز اسلامی بھائی, 50,162 اسلامی بہنیں, 83,206. تو ٹوٹل 10,07,727. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ, ہے مجموع مدنی مذاکرہ.